الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني يقين بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبيه عن جده زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وعنه جاءه يستأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله فنزع رأسه فقال له عمر دعها ترجلك فقال يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك فقال عمر إنما الحاجة لي. ایک حدیث ہے جس پر عنوان قائم کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باب من کانت لہ حاجۃ فہو حق ان یذهب الی، کہ کسی آدمی کو کسی سے کوئی ضرورت ہو، کسی کا کوئی کام ہو، تو جو ضرورت والا ہے کام والا ہے اس کو چاہیے کہ جس سے اس کی ضرورت متعلق ہے یا جس سے اس کو کام پڑا ہے خود اس کے پاس جائے، وہ اپنی جگہ پر بڑا ہونے کے باوجود اس چھوٹے کو اپنے پاس نہ بلاوے، اپنے کام کے لیے وہاں جائے، یہ گویا آداب میں سے ہے. یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی لکھوانے کی خدمت جن حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے لیا کرتے تھے، ان میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، بلکہ آخر میں تو یہ خدمت انہیں سے متعلق ہو گئی تھی. علمی اعتبار سے بھی ان کا مقام اونچا ہے، علم فرائض یعنی یہ میراث جس میں مرنے والے کے مال کے اس کے وارثوں کے درمیان حصے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور وہ مسائل جس فن میں بتائے جاتے ہیں اس کو علم فرائض کہتے ہیں. علم فرائض میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں ان کا مقام سب سے اونچا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے افرض زید بن ثابت، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان فرائض کے سب سے زیادہ جانکار اور ماہر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع اور ترتیب کا جو کام کیا گیا, حضرات شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے انہی نے یعنی حضرت زید ہی نے اس کو انجام دیا تھا, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قرآن پاک کے جو مختلف نسخے ترتیب دیے گئے اس کے لیے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس میں بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کیا گیا, ان کا بڑا حصہ رہا. تو بہرحال یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے ان کے مکان پر, یستاذن علیہ یومن, اور انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی. فاذن له, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی. یہی تعلیم ہے, کوئی آدمی اگر کسی کے یہاں جاوے تو اس کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. قرآن میں یہ حکم موجود ہے, استیذان والے ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے باقاعدہ پورے دو رکوع ہے قرآن پاک میں, اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات جن کو حضرات محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں کتاب الاستیذان کا عنوان قائم کر کے مختلف ابواب کے ماتحت بیان کرتے ہیں. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ کوئی آدمی کسی کے یہاں جاوے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرے, اگر وہ اجازت دے تو داخل ہو. یہ نہیں کہ جاتے دروازہ کھول کے گھس گیا, جیسے ہمارے یہاں گجرات کے اندر رواج ہے. یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے. حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے عرب میں یہی سلسلہ تھا. قرآن میں جب حجاب کا حکم نازل ہوا اس کے بعد یہ پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو, بلکہ اپنے گھر میں بھی جانا ہو تو داخل ہونے سے پہلے گھر والوں کو اطلاع دی جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر ہوئے, ان سے اجازت مانگی. فأذن له, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت دی. وراثه فی ید جاریۃ له ترجله, جس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی تو اس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی حضرت زید کے بالوں کو ٹھیک کر رہی تھی, وہ ان کی باندھی ان کے بالوں کو کنگا کر رہی تھی, تیل لگا کر کے اپنی باندھی سے یہ خدمت لے رہے تھے. اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, انہوں نے اجازت چاہی, اسی حالت میں انہوں نے ان کو اجازت دی. تو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے, ان کا سر حضرت زید کا ان کی باندھی کے ہاتھ میں تھا, وہ گویا اس کو کنگا کر رہی تھی. فنظر آسہ, حضرت عمر کو آیا ہوا دیکھ کر حضرت زید نے اپنا سر باندھی کے ہاتھ سے نکال لیا. تو فقال له عمر دع ہاتھ رجلک, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے تکلفی کی بات, تو وہ تو باندھی تھی وہاں پردے کا, باندھی سے پردہ نہیں ہوا کرتا شریعت میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید نے جب یہ اپنا سر باندھی کے ہاتھ سے ہٹا لیا حضرت عمر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید سے فرمایا رہنے دو, کرنے دو اس کا کام, وہ کنگا کرتی رہے ہم اپنی بات کر لیں گے. یہ کام بھی ہوتا رہے, کبھی ایسا ہوتا ہے اہل علم کے یہاں خادم تیل لگا رہا ہے, کوئی آیا تو جو ہے وہاں وہ تیل لگانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے, آنے والا بھی آ کر کے اپنی بات کر لیا کرتا ہے. یہاں پر بھی وہ مسئلہ اس سے ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال وہ تیل لگا کر کنگا کر رہی تھی اور حضرت عمر تشریف لائے, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر وہاں سے ہٹانا چاہا, حضرت عمر نے فرمایا نہیں رہنے دو. فقال یا امیر المومنین لو ارسلت الی جیتک. تو بہرحال حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ امیر المومنین اگر آپ میرے پاس آدمی بھیج دیتے, کہلوا دیتے, تو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. گویا آپ نے تکلیف فرمائی, آپ یہاں آئے, آپ کو کام تھا, مجھے کہلوا دیتے, میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. فقال عمر انما الحاجت لی. اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کام میرا تھا, کام میرا تھا, اس لیے مجھے چاہیے کہ میں آپ کی خدمت میں حاضری دوں. گویا ایک ادب اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ جس کو کام دوسرے سے پڑے تو جس کا کام ہو وہ خود اس کی خدمت میں اس کو جانا چاہیے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں مرتبے کے اعتبار سے بھی اور حاکم بھی ہیں, اس کے باوجود اپنا کام تھا, اس لیے بجائے اس کے کہ وہ حضرت زید کو بلواتے, اگر وہ بلواتے تو ضرور جاتے ہو, بلکہ کہہ ہی رہے کہ مجھے بلا لیا ہوتا میں حاضر ہوتا, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ خود ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جب انہوں نے خود یہ کہا کہ مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتا, تو اس کے جواب میں فرمایا کام میرا تھا. تو گویا شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اگر کسی دوسرے سے کوئی کام پڑے تو اس صورت میں چاہیے کہ ہم خود اس کی خدمت میں, یہ ادب ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے. بڑا آدمی ہو کبھی چھوٹے کو بلا لے تو اس کی بھی گنجائش ہے, لیکن بہرحال یہ ادب یہ ہے کہ خود وہاں جانا چاہیے. تو بہرحال یہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث پر عنوان قائم کیا من کانت لہ حاجۃ فہو احق ان یذھب الیہ, کہ کسی آدمی کو کسی دوسرے سے اگر کوئی کام پڑے تو اس کو خود کو چاہیے کہ وہ اس کی خدمت میں جاوے, اس کے پاس جاوے, اس کو اپنے پاس بلانے کے بجائے خود وہاں جانا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے آداب پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. ہم لوگوں کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ و مرقدہ کی عنایتیں, توجہات جن کے حال پر زیادہ سے زیادہ رہیں, جنہوں نے طویل زمانے تک حضرت کی صحبت اٹھائی اور حضرت کو خود کی خدمت اور راحت رسانی کی سعادت حاصل کی, آج وہ ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ نصیحت فرما کر دعا کر دیں. آج حضرت کی نصیحت کے بعد تین جو ہے یہاں پر ختم قرآن حفظ کی تکمیل بھی کر رہے ہیں, جو یہاں اس مدرسے میں جنہوں نے حفظ قرآن کیا اس میں سے ایک ڈاکٹر ہیں, وہ اپنے ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ انہوں نے حفظ کی تکمیل کی. یہ گویا ہم لوگوں کے لیے بھی بڑا عبرت کا اور سبق کا یہ ہے کہ دیکھو ڈاکٹری مشغلے کے ساتھ بھی انہوں نے حفظ کیا اور مکمل کیا. آدمی اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے نیکی کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں, اور خاص طور پر قرآن تو ایسی ہے چیز ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو ہے یاد کرنے کے لیے بھی, نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی جو ہے آسان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کوئی ہے اس میں آگے بڑھنے والا؟ تو بہرحال یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فإن شكرتم لأزيدنكم ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہمارے لیے تمام نعمتوں میں سے سب سے عمدہ اور بہترین نعمت ہے ایمان کی نعمت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ہم کو ہونا یہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بہت مہربان اور شفیق تھے ہمیں ایسی ایسی باتیں سکھا گئے ایسی ایسی نصیحتیں دے گئے ہم سے عمل کرنے سے ہماری زندگی درست ہو جائے گی دنیا بھی درست ہو جائے گی آخر بھی درست ہو جائے گی اس کے ذریعے سے ہمیں اس نعمت اس نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہے تو جا کر ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی اور شریعت میں جن چیزیں سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے آرام پہنچتا ہے راحت پہنچتا ہے سب کو عبادت قرار دیا اور جن چیزوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے نفرتیں ہوتی ہے اس کو گناہ قرار دیا تو ہمیں چاہے کہ نصیحتوں کو سن کر عمل کرنے کی فکر کریں گے ہم تو ہمارے ماحول اچھا ماحول بن جائے گا اور فضا اچھی ہو جائے گی اعتماد والی فضا پیدا ہوگی محبت والی فضا پیدا ہوگی اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا فرمایا کہ چند باتیں سکھانا چاہتے ہو کون اس کو سیکھے اس کو عمل کرے یا جو عمل کرنے والے تھے اس کو پہنچا ہے اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غائب درجے کی شفقت کی بات ہے کہ صحابی کا ہاتھ پکڑ کر تو متوجہ فرما دیتے اور نصیحت فرما نصیحت فرما کا مطلب یہ کہ آدمی جو نصیحت سننے والا ہے وہ بھی متوجہ ہونا چاہیے نصیحت کی طرف تاکہ دل و دماغ سے متوجہ ایک طرف اور غور سے سنے اور اسے عمل کرنے کی کوشش کرے تو یہ طریقہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کو متوجہ فرمایا اور پھر اس کو یہ بات فرمائی اس پر ابو حضرت رضی اللہ فرمایا کہ ضرور میں اس کو سیکھوں گا اس کو عمل کروں گا اور عورتوں تک پہنچاؤں گا میں اس میں سے پہلی بات نصیحت فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرام چیزوں سے بچنا چاہیے جو آدمی حرام سے بچے گا وہ سب سے بڑا مالدار بن جائے سب سے بڑا عابد بن جائے گا وہ تو حرام سے بچنا اس مطلب یہ کہ سب سے بڑا عابد بن جائے گا اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم عابد ان میں شمار ہو تو اس کا نسخہ یہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اگر ہم گناہ سے بچیں گے حرام سے بچیں گے تو ہم عابدوں میں شمار ہو جائیں گے ہم تو گناہ سمجھنا کہ بہت گندی چیز ہے خراب چیز ہے خطرناک چیز ہے اور روح کے لیے تو مہلک مدد ہی ہے اسے بچنے کی فکر کرنی چاہیے جب یہ چیز طبیعت میں آ جائے گی تو پھر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا جب تک گناہوں کے نفر دلوں میں نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک گناہ سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہمارے لیے اور یہ سوچنا کہ گناہ کس کا کر رہے ہیں ہم یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کا گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں جب یہ بات سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا گناہ سے بچنا تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ دھیان لگا رہنا چاہے اللہ کی طرف اور طبیعت میں ذہن میں استحصار رہنا چاہیے دل میں کہ اللہ ہمیں ہر دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کیا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں تو حرام سے بچنا بہت اہم چیز ہے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آدمی اگر حرام کھانا کھاتا ہے اس کے ذریعے سے اگر جو خون پیدا ہوتے ہیں تو خون اپنا اثر لے کر بدن میں پہنچتا ہے پر آنکھوں میں پہنچا وہ خون آنکھ گناہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اگر کانوں میں پہنچا تو کان گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اس سے زبان میں پہنچا زبان گناہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے تو جہاں بھی وہ خون پہنچتا ہے اس کا اثر لے کر جاتا ہے اور اگر ہم نے حلال کھانا کھایا ہم نے اس کا اثر بھی لے کر خون جاتا ہے اس کا اثر لے کر جاتا ہے وہاں پر خون تو حلال کھانے سے نورانیت پیدا ہوتی ہے اور دن میں اچھا جذبہ پیدا ہو اچھے عمل کی طرف تک بھی متوجہ ہوتا ہے اس لیے ہمیں حلال پاکیزہ کھانا کھانے کی عادت کرنی چاہیے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے آج کل ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سمجھتے کہ کھانا حلال ہے مگر ہم تحقیق کرتے تو اس میں کچھ شک ہوتا ہے اس کے اندر اس لیے گھر کا کھانا سب سے عمدہ کھانا اور حلال کھانا ہوتا ہے ہمارے ایک بزرگ تھے قاری احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ گھر کا کھانا کھانا چاہیے گھر میں حلال کھانا اس میں جو گھر میں جو بیوی کھانا پکاتی ہے والدہ جو کھانا پکاتی ہے بہنیں جو کھانا پکاتی ہے اس کے ساتھ ایک چیز اور ملی جاتی ہے وہ ہے محبت اور شفقت وہ چیز ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہے اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور دکانوں سے جو کھانا کھاتے ہیں وہ تو پیسے جیب میں سے پیسہ ٹٹولنے کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اس لیے ہمیں حلال کھانے کی فکر کرنی چاہیے اور دل بدن کا بادشاہ ہے اور ہم مانو کہ بادشاہ جہاں ہوتا ہے تو وزیر جیسے پیغام پہنچاتے جیسے خبریں پہنچاتے ویسے وہ معاملہ کرتے ویسے وہ فیصلہ کرتے ہو. اسی طریقے سے دل بدن کا بادشاہ ہے اور اس کا وزیر کیا ہے؟ اعضاء بدن کے. آنکھ جیسے پیغام پہنچائے گا دل کو دل سے ویسے اس کا پیغام فیصلہ کرے گا. تو آنکھ سے اگر ہم نے گناہ کیا آنکھ کو گندہ کیا گناہ کے ذریعے سے اور گناہ کا پیغام دل کو پہنچا تو دل میں جذبات گناہ کا پیدا ہوگا خیالات گناہ کا گناہ کے پیدا ہوں گے. اسی طرح سے کان زبان ہاتھ پیر سب کو جو جس نے گناہ آپ کو گناہ سے ملوث کر دیا گندہ کر دیا تو پیغام دل کو گندا پیغام پہنچے گا اور جذبات گندے ہو جائیں گے اور خیالات سوچ سب گندے ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے. اگر آنکھ کو ہم نے پاک کر لیا نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت فرما برداری کے ذریعے سے زبان کو پاک کر لیا ہم نے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے تو پیغام دل کو اچھا پہنچے گا. وہ تو اچھا پیغام پہنچے گا اور دل کے جذبات اچھے ہوں گے اور ہمارے خیالات اچھے ہو جائیں گے اس کے ذریعے سے اور نیک عمل کی توفیق ملے گی ہمیں. اس لیے ہمیں آپ کو گناہ سے بچانے کی بہت فکر کرنی چاہیے. گناہ سے بچائیں گے ہم تو زندگی ہماری کارآمد ہو جائے گی ہم عابد و شمار ہو جائیں گے. پھر اس لیے گناہ سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک جگہ پر ایک آدمی تھا ان کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد ان کو شوق ہوا کہ ہماری زندگی اچھی ہونی چاہیے تو بیوی سے کو بھی تاکید کی ہمیں زندگی اچھی ہونی چاہیے اور کوشش کر زمانی بات ہوتی ہے کوشش کم کرتے ہیں اس موقع پر. اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو وہ خیال ہے کہ بچے کو بہت فرشتہ بننا چاہیے اور بزرگوں کے پاس آنا جانا اور دعائیں کرانا تعویذ لینا یہ سب دم کرانا یہ سب سلسلہ شروع ہو گیا. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تب اس کے پاس دوبارہ بزرگ کے پاس لے گئے دعا کرانے کے لیے دم کرانے کے لیے. تو بزرگ نے دیکھا اور دل میں سوچ رہے کہ میں جب بچے کی صورت دیکھتا ہوں میں اور باپ کی صورت دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے باپ تو زیادہ مستحق دعا کے بچے کے مقابلے میں. بچہ تو معصوم ہے. بہرحال بزرگ نے کیا کیا جیب میں سے ایک مٹھائی نکالی اور مٹھائی دی بچے کو. بچے نے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو باپ نے کہا کہ لے لو جلدی سے بزرگ مٹھائی لے رہے اس میں شفا ہوگی برکت ہوگی اس کے اندر لے لو اس کو. تو انہوں نے جلدی سے مٹھائی لے لی. جب اس نے مٹھائی لے لی تو بزرگ آنکھ میں آنسو آ گئے رونے لگے. وہ اب وہ باپ پریشان ہے کیا ہو گیا تو اسے پوچھا بزرگ سے کیوں رو رہے کیا بات ہے؟ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں میں کہ بچے کے مغرب غذا ہے مٹھائی. جب میں نے ان کو پیش کی مٹھائی اس نے انکار کر دیا لینے سے. آپ کی طرف نظر کی اس نے. جب آپ نے اجازت دی تو اس نے مٹھائی لے لی اس نے کھا لی. اس نے تو اس پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے تم سے بہتر ہے. اس معنی کر کے جب ان کو کوئی چیز چاہیے تو اس نے خود نہیں لی مگر آپ کی اجازت کی. کتنا اچھا ہوتا کر ہم اور آپ بھی اب زندگی کے ہر معاملے اللہ کی طرف نظر کر کے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اجازت دے تو وہ کام کرے اللہ تعالیٰ ہم منع کرے اس سے ہم رک جاؤ. اس سے تو ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز نے کوئی پسند فرماتے اسی کو کرنا ہے اور جو ناپسند فرما اسے اپنا رک جانا چاہیے. تو ہم عابدوں میں شمار ہوں گے. پھر اس نے دوسری بات بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز تمہارے مقدر میں پیدا کی ہے اس پر راضی رہنا. جو اس پر راضی رہے گا وہ سب سے بڑا مالدار بن جائے گا. وہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے اپنے مقدر طے کر دی ہے. ہم اگر راضی ہو جائیں گے تو ہم سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے. یہ قناعت کی تو دولت ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور جس کو قناعت کی دولت مل گئی تو سمجھ جائے سب کچھ حاصل ہو گیا اس کو. اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی اور جو اور خرابی جو روحانی بیماری ہوتی ہے حسد کی اور اس کے علاوہ جو بیماری تما کی اور جس بیماری سے آدمی بچ جاتا ہے اسے. تو یہ کنار کی دولت بہت قیمتی دولت ہے اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس چھوٹ سے نصیحت میں کتنی بڑی بات اس میں شامل ہے. ایک جگہ پر ایک آدمی گا رہا تھا سمندر کنارے تو دیکھا ایک مچھر تھا وہ مچھلی پکڑ رہا تھا. وہاں تو اسے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسی ہے کیا کرتے ہو؟ تو کہا میں روزانہ میں تین چار مچھلی پکڑتا ہوں میں دو گھر لے جاتا ہوں کھانے کے دو بھیج دیتا ہوں میں اس سے اپنا خرچہ نکال لیتا ہوں میں. تو انہوں نے سوچا تم سے آپ باتیں کر لے. یہ بہت بڑے آدمی تھے کاروباری آدمی تھے تو اسے باتیں کرنے کہا کہ تم اپنی زندگی کیوں بیکار ضائع کر رہے ہو؟ کیا کرنا چاہوں گے پھر؟ تمہیں زیادہ مچھلی پکڑنی چاہیے اور زیادہ پیچنا چاہیے. کیا ہوگا؟ تاکہ زیادہ پیسہ ملے گا تمہیں. فکر کرنا چاہے تاکہ پھر آہستہ جا کر اپنی کشتی خریدنی چاہیے. کیا ہوگا تاکہ اور زیادہ مچھلی پکڑیں گے آپ, پھر کیا کہتے ہیں پھر تھوک بازار میں مچھلی بیچنا آپ کو, ٹھیک ہے, پھر گاڑی خریدنا, پھر شہر میں چلے جانا, وہاں بنگلہ بنانا, دفتر بنانا, وہ بتا رہے سب کچھ تم بتا رہے, پھر تم ایک زمانہ آئے گا تم شہر میں سب سے بڑے ویپاری بن جاؤ گے. پھر کیا ہوگا کہ پھر ایک بنگلہ بنا لینا, اور تم عمر زیادہ ہو جائے گی, کمزور ہو جائیں گے, پھر جا کر آرام کرنا وہاں جا کر کے زندگی کا آفس گزر جائے گی. پھر مشورے سب سننے کے بعد کہا کہ تو اب بھی کر رہا ہوں میں, اتنا لمبا جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت اس کی. تو ان کو یہ قناعت میسر تھی ان کو کہ سب ہم جا رہا تھا آفر کی زندگی عطا فرمائی, اسے میں مطمئن ہوں اس سے. تو ہموں کو بھی ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے آفر کی زندگی عطا فرمایا تو اس میں مطمئن ہونا چاہیے, سمجھ آپ سب سے بڑے مالدار ہو گئے. تو اس لیے تو یہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور کسی نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسی کا خیال رکھنا. تو آج پڑوسی کا خیال رکھیں گے تو سو پکا مومن بن جائے گا وہ. مان لو کہ پڑوسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, پڑوسی کا ہم خیال رکھیں گے تو حالات اچھے ہو جائیں گے, ماحول اچھا بن جائے گا, محبت والی فضا بن جائے گی, اعتماد والی فضا بن جائے گی. اس لیے پڑوسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک بزرگ تھے, ان کی یہاں چوہے بہت تھے, تو چوہے کی وجہ بہت پریشان تھے. جب مریدین آتے تھے, شاگرد آتے تھے, وہاں پر تذکرہ ہو رہا تھا, تو اس نے بتایا الگ الگ ترکیب بتائی کہ دوا ڈالنا, پنجر رکھنا, وہاں پر کچھ الگ الگ ترکیب بتائی. تو جب بھی مجلس ہو رہی ہے چوہے کا تذکرہ آتا تھا, تو ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ اگر آپ بلی پا لیجیے, بلی پا لیں گے تو چوہے سب بھاگ جائیں گے. تو کہتے بہت اچھا مشورہ ہے. تو پھر جب مشورہ ہوا تو پھر وہی چوہے کا مسئلہ پھر دوبارہ آیا. پھر اس آدمی نے کہا اگر ہم نے تو کہا بلی پالنے کے لیے, آپ بلی نہیں پالی آپ نے. اس پر بزرگ نے کہا کہ میں بلی پالتا تو چوہا کا کیا ہوتا تھا, وہ بھاگ دیتا, بھاگ جاتے تھے آس پاس بھاگ جاتے. کہا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیسے پسند, پڑوسوں کے لیے کیسے پسند کروں گا. وہ چوہے میرے گھر سے بھاگ کر پڑوسی میں چلے جائیں گے, وہ پریشان ہو جائیں گے اس کے بعد. اس لیے پڑوسی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم ایسی زندگی گزارے کہ پڑوس کو فکر ہو کہ میرے بات اگر میں کہیں چلا گیا تو میرے کیا بنے گا. اگر میں نے کسی کی دعوت کی اور مجمع زیادہ ہو گیا تو پڑوس کیا کرے گا, تکلیف پہنچائے گا, بدنام کرے گا, کیا کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پڑوسی کا ہمیں حق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. کبھی ہم اچھا کھانا پکاتے ہیں اور پڑوس کے پاس کوئی کھانا نہیں ہے تو ہماری اسلامی ذمہ داری کام کیا کھانا بھیجنا ہے. حدیث پاک میں نبی اسلام فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کر سوئے اور پڑوسی بھوکا رہے ہیں. تو اسے ہمیں چاہے کہ ہم پڑوسی کا خیال رکھنا چاہے اور حق ادا کرنے کی فکر کرنی چاہے تو ہم پکے مومن بن جائیں گے ہم. ایک صحابی تھا, ان کی دکان تھی اور اس کے برابر سامنے یہودی کی دکان تھی, اور ان کے یہاں دھاگ آیا کرتے تھے مسلمان کی یا صحابی کی یہاں. تو انہوں نے سامان بیچتے تھے, ان کا گاہک تھا پہلے سے. اور ایک دن آیا وہاں سامان خریدنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ میرا جی چاہے تم سامان وہیں سے خریدو جا کر. اس اصرار کرے کہ تمہارا سامان موجود ہے وہاں جا کے, وہاں کیوں جاؤں میں, کہیں آج میرا جی چاہتا ہے تم وہاں سے خریدو. وہاں پر تو بہت اصرار کیا کہ میں آپ کا گاہک ہوں, آپ کے میں مطمئن ہوں سامان خریدنے کے لیے, وہاں کیوں بھیج رہے ہیں مجھے. انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ آدمی جو پیٹ بھر کر سوئے اور پڑوسی بھوکا رہے وہ پکا مومن نہیں ہے. وہ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس یہودی کے یہاں کوئی بکری نہیں ہے, آج رات ان کے بیوی بچے کا گزارا کیسے ہوگا. پھر آپ وہاں چلے جائیں گے, ان کے پاس کچھ نہ کچھ گزارا شکر بن جائے گی ان کے لیے, اس طرح وہاں چلے جائیں آپ. یہ آدمی بہت سن کر بہت تعجب پڑ گیا, اور پھر اس نے پوچھا کہ یہ جذبہ آپ کو کیسے ملا. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ملا. کہا مجھے یہ جذبہ مل سکتا ہے کہ نہیں, کہا ضرور مل سکتا ہے. تو ان کو کلمہ پڑھا دیا اور مسلمان ہو گئے وہ. اب وہ گئے یہودی کے پاس, یہودی نے دیکھا باہر سے ہو رہا, اس دل میں یہ سوچا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا پکا گاہک ہے, آپ وہ تو ان پہ لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, سامان نہیں خریدا, اب میں ان کا اپنا گاہک بناؤں گا. میں وہ ایسے اپنے سوچ پر رہے تو کریے تو دکان بلایا ان کو, اور ان کو سامان پوچھا کیا سامان چاہیے, سامان دیا ان کو, اور پھر ان سے پوچھا کہ اس سے کیا بات لی, کیا جھگڑا ہو گیا ان سے. کوئی جھگڑا نہیں ہمارا. تو دیکھا پھر وہاں سے سامان نہیں خریدا آپ نے, سامان ہی تھا ان کے, بتایا سامان بھی تھا ان کے پاس, پھر کیا بات تھی, تمہیں بتایا کہ ایسی ایسی بات تھی وہاں جا, اس لیے میں یہاں آ گیا. تو یہ تو ذہن میں, جو ان کے ذہن میں جو باتیں تھی بالکل مخالف بات ہو گئی. تو یہ سوچ پکڑ گیا یہ کیا مسئلہ ہے. ان کو شک ہوا کہ ممکن ہے یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے. تو دکان بند کر دیے, ان کے پاس گئے اس نے کہنے کہ کیا ایسی ایسی بات ہوئی؟ کہا بالکل ایسی بات ہوئی. تو بہت تعجب پڑ گیا، کہا کہ اگر یہ جذبہ آپ کے دل میں ہے تو یہ جذبہ مجھے مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا ہے مجھے؟ کہا کہ ضرور مل سکتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھا لیا ان کو بھی. تو ایک چھوٹی بات پر عمل کرنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا اس کے ذریعے سے. تو پڑوسی کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اس پڑوسی کا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے وہی پسند کرو، تم پکے مسلمان ہو جاؤ گے. تم مسلم کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کو وہی پسند کرنا چاہیے. سر یہ زندگی، ایسی زندگی ہم نے گزاری تو پتا ہے کہیں اختلاف ہو سکتا ہے، کبھی حسد ہو سکتا ہے، کبھی غیبت کا موقع مل سکتا ہے، سب بیماری سے ہم بچ جائیں گے. چھوٹی چھوٹی نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم غور فکر کریں گے تو ہماری زندگی بہت آرامد ہو جائے گی، خوشگوار اور محبت و اعتماد والی زندگی ہماری ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی نصیحتوں پر عمل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا کہیں پر تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے لیے ہم اپنے لیے چاہتے کہ ہم دوسرا ہم کو معاف کر لیں، تو ہم کو دوسروں کو معاف کرنا چاہیے تو غلطی ہو جائے. تو ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو کبھی دان دبد غصہ ناراضگی والا ماحول کبھی نہیں بنے گا. کہ جو ہم اپنے پسند کریں ہم دوسرے کے پسند کریں گے وہ، تو ایسا ماحول نہیں بنے گا. اور مسلمان کا گھر تو ایک جنت کا نمونہ ہونا چاہیے. اور جنت میں تو خوشیاں ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، کوئی پریشانی فکر کی بات نہیں ہوتی ہے. تو مسلمان کا گھر ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، خوشیاں اور محبت ہو، ایک دوسرے کے ادب لحاظ کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے ہو، ایسی زندگی ہو سمجھا کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن گیا. اور آخری بات نبی کریم صاحب نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل کا حس تو ختم کر دیتا ہے، نورانیت کو ختم کر دیتا ہے زیادہ ہنسنا. مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایک شعور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایک زندگی آگے آنے والی اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے. ہم اس کے اگر ہم ہنسی مساق میں زندگی گزاریں گے تو آگے کی زندگی سے ہم غافل ہو جائیں گے، اور غافل دل اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کو. اس لیے ہمیں دل میں غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے. ایک مرتبہ تھانہ وہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے خلفاء تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے. باتیں کرتے کرتے انہوں نے لطیفہ سنانا شروع کیا اور ہنسنے لگے سب. اسی میں خواجہ آزم حسن صاحب رحمۃ اللہ وہاں سے گزرے اور دیکھا یہ لوگ پاتے لطیفے کہہ رہے ہنس رہے ہیں. کہا کہ آپ کی خوشی ہمیں شریک ہو سکتا ہو کہ نہیں؟ کہا کہ بالکل شوق سے وہ بھی شریک ہو گئے. اور انہوں نے جو لطیفہ سنا شروع کیا تو بہت ہنسنے لگے، یہاں تک پیٹ میں درد ہونے لگا اتنا ہنسنے لگے. جب اتنا ہو گیا تو اور کہا کہ اب بس کیجیے، آپ زیادہ برداشت نہیں ہیں. پھر خواجہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اچھا آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میں. کہا کیا سوال؟ کہ یہ سچ سچ بتائیے کہ اتنی بڑی ہنسی کی باتیں ہم نے میں نے سنائی اور سب نے ہنسی، اتنے سارے ہنسے سب لوگ نے، یہ بتاؤ کہ آپ کے دل آپ لوگوں کا دل کبھی اللہ تجھے آگے سے غافل رہا یا نہیں؟ سب دم لے کے سوال سن کر کیسے سوال کر دیا. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے کہ اتنی ہنسی کے باوجود بھی میرا دل ایک آنکھ کے بھی اللہ کی یہاں سے غافل نہیں رہا. تو ہمیں یہ چیز حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا دل کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ رہے، ہر کام میں اللہ تاکہ دھیان رہے. یہ پانچ نصیحت پر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہت کارآمد ہو جائے گی اور بہت سے پریشانی سے ہم بچ جائیں گے. اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم کو یقین ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا صحیح اور سچ ہے، تب جا کر عمل کی ہمیں توفیق ملے گی. ہمیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہی ہمارے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا بالکل حق اور سچ ہے، کوئی قسم میں غلطی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی قسم میں شک نہیں ہو سکتا ہے. مگر ہمارے آنکھ دھوکہ دے سکتی ہے، ہماری زبان دھوکہ دے سکتی ہے، ہمارا خیالات دھوکہ دے سکتی ہے، مگر نبی کی بات میں کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا یقین ہمارا تو یقین اگر پختہ ہو گیا تو نبی کی بات کو ہم ترجیح دیں گے، ہر معاملے اس کو ترجیح دیں گے. ہم کہیں اب کہیں پہنچ گیا کہیں پر کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا تو ہم کبھی موازنہ نہ کریں گے ہمارے دل کی چاہت کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں نبی نے کیا بتایا ہم کو. تو ہم کبھی موقع ہوگا تو کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہم سے ہمارا نجات اسی کے اندر ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم اپنے جو کچھ ہو اس کو چھوڑیں گے ہم اس کو. تو یہ اگر طبیعت میں پیدا ہو گیا، یہ مزاج بن گیا، سمجھا کہ ہم بہت کچھ کما لیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی بہت اہمیت تھی، ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا بالکل صحیح اور سچ ہے، اس لیے دل جان سے اس کو عمل کرتے اس کو تو ہمیں بھی اس کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو دل جان سے قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارا نجات اسی میں ہے. اسی سفر میں ایک جگہ میں گیا تھا, وہاں تمہارا میں نے پوچھا حال کیا ہے تمہارا, کہا کہ حال بہت برا ہے بیٹا ہمارا جیل میں پڑا ہوا ہے. تو کیا بات کہا کہ وہ سچ بولا تھا, سچ کا نتیجہ یہ نکلا. اور پھر افسوس کہ سچ کیوں بولا ہم نے. میں نے کہا دیکھو یہ مسلمان ایسا نہیں سوچتے, مسلمان اس بات سوچتا ہے کہ ہم نے نبی کی بات کو مانی سچ بولا ہم نے بس اللہ راضی ہو گئے بس ہمارے لیے وہی کافی ہمارے لیے, تو بس ہمیں اس سے سوچنا چاہیں ہمیں اللہ تو اس کے بدلے میں اور بہت کچھ عطا فرمائیں بعد میں اللہ تعالیٰ. تو یہ سوچ ہماری صحیح بنانے کی فکر کرنی چاہیے ہمیں. اگر سوچ صحیح ہوگی ہماری تو سمجھ کر سب کچھ حاصل ہو گیا ہم نے, اور اگر سوچ ہمیں صحیح نہیں کی تو ہمیشہ پریشانی میں رہیں گے ہم. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
اللهم صل على سيدنا حبيبك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب فرهم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز كرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تعلق في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ من غضبك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في من كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وارزقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم زينا بزينة المال وجعلنا هداة مهتدين. اللهم نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رحم سبھی گناہ کو معاف فرما لیجئے, چھوٹے بڑے سب گناہ کو معاف فرما لیجئے, آئندہ گناہ سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, گناہوں کے نفرت دلوں میں پیدا فرما لیجئے, اور ابھی نفس و شیطان کے شرور فتن سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, نفس و شیطان کے دھوکے سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, ماحول کے برے اثرات سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, اچھا اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے, اور برے اخلاق سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, تمام بیماری سے اللہ پوری پوری شفا عطا فرما لیجئے, بیماری چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو چاہے اخلاقی ہو, ہر قسم بیماری سے اللہ پوری پوری شفا عطا فرما لیجئے, اور آئندہ بیماری سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جہاں کہیں اس کا ایمان کی مال کی جان کی آبرو کی عزت کی اولاد کے متعلق ان کے سب کی اعلیٰ پوری پوری حفاظت فرما لیجئے, اور ہمیں آپس اتفاق اتحاد و محبتیں پیدا فرما لیجئے, حسن قصد سے حفاظت فرما لیجئے, ظالم و ظلم سے حفاظت فرما لیجئے, ہر قسم اختلاف انتشار و امنی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, تمام بلیات و آفار و نظر بد سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, دشمن کی دشمن سے بدخواہ بدخائی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, امین حلال برکت والی روزی عطا فرما لیجئے, اور نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما لیجئے, یا امین عزت والی زندگی عطا فرما لیجئے, ذلت اور رسوائی والی زندگی سے ہماری پوری پوری ہماری حفاظت فرما لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح محبت و عشق عطا فرما لیجئے, اتباع سنت کی اعلیٰ پوری پوری توفیق عطا فرما لیجئے, یا امین تمام پریشانی رکاوٹوں کو دور فرما لیجئے, امین جو قرآن شریف ختم اس کو بہت قبول فرما لیجئے, ان کے لیے مبارک فرما لیجئے, ان کے والدین کے لیے مبارک فرما لیجئے, اساتذہ کے لیے مبارک فرما لیجئے, ان کے مدرسے کے لیے مبارک فرما لیجئے, ہم راہمین قرآن شریف کے مطابق زندگی میں توفیق عطا فرما لیجئے, ہم راہمین رحم کرم کا معاملہ فرما لیجئے, فضل کرم کا معاملہ فرما لیجئے, اور قرآن شریف تلاوت ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے, یا رحمین رحم کرم کا معاملہ فرما لیجئے, ہم جو پریشان حال کو پریشانی کو دور فرما لیجئے, جو مقروض قرض ادا کرنے کی شکل صورت آسان پیدا فرما لیجئے, اور ہم جو گھریلو پریشانی کو دور فرما لیجئے, جو معاشی پریشانی مطلب معاشی پریشانی رکاوٹوں کو دور فرما لیجئے, یا رحمین ہر قسم خیر و برکت عطا فرما لیجئے, یا رحمین ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے, یا رحمین ہر قسم کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, ہم لوگوں کو اچھی سوچ عطا فرما لیجئے, اچھے جذبات ہم کو عطا فرما لیجئے, اچھے خیالات ہم کو عطا فرما لیجئے, برے خیالات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, پورے جذبات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, پورے خیالات سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, پورے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما لیجئے, اب ہم سب کو اطاعت والی زندگی عطا فرما لیجئے, اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجئے, اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام خیر جو مانگا وہ سب خیر ہم کو عطا فرما لیجئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام شرور فتن سے پناہ ہم کو پوری امت کو پناہ عطا فرما لیجئے, فضل کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لیجئے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, رحمۃ اللہ الرحمن الرحیم.